لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. ونزع بهذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. یہ حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القدر صحابہ میں سے ہیں اور فاتح مصر ہیں، جنہوں نے مصر فتح کیا. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اس کی تمام خواہشات اور محبت، جن چیزوں سے اس کو محبت ہے، جن چیزوں کی اس کو خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیے چلے جا رہے ہیں، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَىٰ مَعَاصِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں دیے چلے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، یعنی گناہوں میں مشغول ہے، بے دھڑک گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں دیے چلے جا رہے ہیں. جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اسے مل جاتی ہے، جبکہ وہ گناہوں پر کمر باندھے ہوئے ہیں. تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، استدراج ہے. استدراج کے لفظی معنی ہے ڈھیل دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے ہوئے ہیں، رسی دراز کی ہوئے ہیں. اور جس کو ڈھیل دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو پھر وہ ایک دم سے کسی وقت پکڑ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور سارا اس کی رہائش و آرام کا جو وقت گزرا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے بعد شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا حال بیان کیا کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو نصیحتیں جن باتوں کی گئی تھیں جب یہ اسے بھلا بیٹھتے ہیں, کسی نصیحت پر عمل نہیں کرتے, نصیحتیں کی گئیں, پیغمبر بھیجے گئے, لوگوں کو نے ان کو تنبیہ کی اور اچھی اچھی باتیں کہیں, اچھی تعلیمات دیں, وہ سب بھلا بیٹھے اور کسی پر عمل نہیں کیا. تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے کہ جاؤ مزے اڑا, مال بھی تمہارا, جائیدادیں بھی تمہاری, عیش و آرام بھی تمہیں نصیب ہے, اور جو چاہا وہ دیا. ہو فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان نعمتوں پر جو انہیں دی گئی تھی, جو جو سکھائشات ان کو دی گئی تھی, جو نعمتیں دی گئی تھی ان پر اترانا شروع کر دیا کہ لو بھائی ہم تو بڑے عیش میں آرام میں ہیں, اس پر اترانا شروع کر دیا. تو اخذناہم بغتتا فاذا ہم مبلسون, تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا, اچانک ان کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لیا. فاخذناہم بغتتا فاذا ہم مبلسون, تو وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, اور ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمد للہ رب العالمین, یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی. تو یہ بڑی عظیم تنبیہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بعض اوقات تو اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے بندے پر رحمت کرنا مقصود ہوتا ہے, رحمت فرمانا مقصود ہوتا ہے, اور بعض مرتبہ وہ نعمتیں در حقیقت عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیے چلے جاتے ہیں, ان کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں, عیش و آرام نصیب ہوتا ہے, لیکن وہ در حقیقت ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے. استدراج کا جو لفظ آیا ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ قرآن کریم میں آیا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. آپ بار تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے, سنستدرجہم دھیرے دھیرے ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے, من حیث لا یعلمون, ایسی جگہ سے جس کو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, تو ہم ڈھیل دے دے کر ان کو اپنے عذاب کی طرف لے جاتے رہیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ, اور میں ان کو مہلت دیے جاؤں گا, اِنَّ قَيْدِي متین, میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اسی کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی طبی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں, اور در حقیقت یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور علامت اس کی آپ نے بیان فرما دی کہ نعمتیں ملنے کے باوجود آدمی معصیتوں پر, گناہوں پر کمر باندھے ہوئے ہیں. تو یہ علامت اس بات کی اللہ بچائے کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے, کسی وقت پکڑ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. یہ اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات یہ جو نعمتیں ہیں اور اپنی خواہشات کا پورا ہونا, یہ بعض اوقات انسان اس سے اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے تو میری خواہشات کیسے پوری ہوتی, میں جو مانگ رہا ہوں مل رہا ہے, جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں دنیا کے اندر کامیابی ہو رہی ہے. مٹی کو بھی اٹھا لیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. تو اس کے نتیجے میں دماغ میں یہ غلطی یا دماغ میں یہ غلط خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہوتے تو اس نعمتوں سے کیوں نوازتے مجھے. یہ بہت بڑا زبردست دھوکہ ہوتا ہے اور قرآن کریم نے اس کا باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. کیسے آیا تھا؟ یحسبون انما نمدهم من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال دیے جا رہے ہیں, اولاد دیے جا رہے ہیں, یعنی ساری نعمتیں دنیا بھر کی ان کو مل رہی ہیں, تو نسارع لهم فی الخیرات, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بھلائی کی طرف جلدی جلدی لے جا رہے ہیں. بل لا یشعرون, حقیقت یہ ہے کہ ان کو شعور, ان کو احساس بھی نہیں ہے. یہ جو یہ جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھلائی دیے جا رہے ہیں, تو یہ در حقیقت ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. ان کو اصل حقیقت بھلائی کی طرف نہیں لے جایا جا رہا, یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. اور یہ سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سے ہوتا تھا بہت سے قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, تو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ میاں اگر ہم سے ناراض ہوتے تو ہمیں کیوں اتنی نعمتیں ملی ہوتی, ہمارا مال بہت ہے, ہماری جائیدادیں ہیں, ہمیں عیش و آرام میسر ہے, ہماری اولاد بہت ہے. یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناخوش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ناراض نہیں, ہم جو کیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک. تو اللہ بچائے, یہ دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات خواہشات کے پورے ہونے کے نتیجے میں. تو اس کی وجہ سے آدمی معصیت کی زندگی میں لگا رہتا ہے اور گناہوں پر کمر باندھے رہتا ہے, یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں. یہ حقیقت میں استدراج ہوتا ہے, ٹھیل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمان کو. لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جبکہ آدمی غفلت کے عالم میں بے فکری کے ساتھ گناہ کیے چلا جا رہا ہے, گناہ کا اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, معصیت میں مبتلا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ غفلت کے ساتھ, بے فکری کے ساتھ, بے دھڑک گناہوں کے اندر مبتلا ہوں, کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی, استغفار کی توفیق نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی لے دل میں نادم ہی ہو جائے, شرمندہ ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نعمتیں دی اور میں اس نعمت کو غلط استعمال کر رہا ہوں. تو شرمندہ بھی ہو جائے تو یہ بھی انشاءاللہ وہ اس میں نہیں آئے گا. لیکن ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو بڑھے چلے جا رہے ہیں, کبھی دھیان بھی نہیں آتا, استغفار کی بھی توفیق نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ سے رجوع کی بھی توفیق نہیں ہوتی, اور بے فکری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں استعمال کیا, معصیت سے ان کو بچائے گا, گناہوں سے بچائے گا. ایک ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کا احسان ہے, اس نے ہمیں عطا فرمائی. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرنا, اللہ تعالیٰ کے گناہ میں استعمال کرنا, یہ بڑی ہی زبردست قسم کی ناشکری ہے, بڑی زبردست کفران نعمت ہے کہ بغاوت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی اپنے فضل و کرم سے, ایسی نعمت ہے کہ لاکھوں کروڑوں دے کر بھی آدمی کو نہ ملے اگر چلی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے یہ. لیکن یہ کہیں بازار سے خرید کے لائے تھے یا اپنی محنت سے تم نے پیدا کی تھی یا خود اپنے دست و بازو کی طاقت سے اس کو حاصل کیا تھا؟ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی عطا ہے اور اس نے استعمال کرنے کے لیے دے رکھی ہے. پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک یہ مشین کام کر رہی ہے, اتنی زبردست مشین کہ دنیا کے سارے کارخانے ہیں ایسی مشین پیدا کرنے سے عاجز ہیں. وہ تمہیں عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ, اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اس سے تم جائز کام, جائز چیزیں دیکھو. اس سے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کا اپنی حاجات پوری کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, چند پابندیاں لگا دی ہیں آنکھ کے اوپر کہ بھائی دیکھو فلاں جگہ استعمال نہ کرنا ہے, کسی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے اس کو استعمال نہ کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی عائد فرما دی. اب اگر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی میں استعمال کیا جائے تو اتنا کتنی بڑی ناشکری, کتنی بڑی کفران نعمت ہے کہ اس کو اس کام میں استعمال کیا جائے. آپ نے کسی کو فرض کرو احسان کرتے ہوئے کسی کو اپنی گاڑی دے دی کہ بھائی چلاؤ اپنے کام میں استعمال کرو, البتہ کہیں اس کو کھڈے وڈے میں مت ڈالنا, اس کو ایسی جگہ نہ لے جانا جہاں یہ خراب ہو, اتنا کہہ دیا. اب کوئی آدمی جو وہ کار آپ کی گاڑی لے کر گیا ہے وہ بس ایسی طریقے سے استعمال کر رہا ہے, کبھی کھڈے میں گرا رہا ہے کبھی, اور آپ کے دشمنوں کو اس میں آپ کے خلاف سازشوں میں استعمال کروا رہا ہے, تو آپ کو اس کے اوپر کتنا غصہ آئے گا کہ میں تو اس کو احسان کیا اس کے ساتھ اور یہ اس کو میرے ہی خلاف استعمال کر رہا ہے. آپ کسی کو اپنا گھر دو رہنے کے لیے, رہائش کے لیے, اور وہ آپ کے دشمنوں کا اڈا بنا دے اس کو کہ وہاں دشمن بیٹھ کے آپ کے خلاف سازشیں تیار کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا, آپ کے اوپر کیا گزرے گی, کیا آپ کو سوچیں گے کہ یہ میں نے اس کو اتنے احسان کیا تھا اس کے ساتھ اور یہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہے. تو اللہ جل جلالہ کی تو ہر عطا جو ہے اس کا احسان ہے, اس کا انعام ہے. اس کو اگر اس کے معصیت میں استعمال کیا, گناہ میں استعمال کیا, تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی اس سے بڑی ناقدری اور ناشکری نہیں ہوتی. لہذا حقیقی شکر تو یہ ہے, حقیقی شکر یہ ہے کہ آدمی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں استعمال کرے. آنکھ ہے تو اس کو جائز کاموں میں استعمال کرے, ثواب کے کاموں میں استعمال کرے. اس آنکھ کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کرے, اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سیکھے, دینی کتابوں کا مطالعہ کرے, دوسروں کو اگر کسی مصیبت میں دیکھے تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے, اگر جتنے ثواب کے کام ہیں, طاعت کے کام ہیں, ان کے اندر استعمال کرے, ناجائز کام میں استعمال کرے گا تو یہ اس نعمت کی سب سے بڑی ناقدری ہے. یہی حال زبان کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اس کے ذریعے تم اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کر سکو, اپنے دلوں کے خیالات دوسروں پر ظاہر کر سکو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر چاہو تو اس کے ذریعے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے, تلاوت قرآن کے ذریعے, لوگوں کو نیک باتیں بتانے کے ذریعے, لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں فرمائی. اگر اس کو استعمال کرو جھوٹ میں, اس کو استعمال کرو غیبت میں, اس کو استعمال کرو بہتان ترازی میں, اس کو استعمال کرو دوسروں کا دل آزاری میں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے, بڑی زبردست ناقدری ہے. تو ساری نعمتوں کا حال یہ ہے, کان ہے اللہ نے دیا ہے, وہ اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اچھی بات سنو, غیبتیں سننے میں لگا رہے ہو, گانا بجانے میں سننے میں لگا رہے ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا غلط استعمال ہے. پیسہ اللہ نے دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ اس سے اپنی ضروریات پوری کرو, اس کو تم نام و نمود کے اندر استعمال کر رہے ہو, اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہوں کے اندر استعمال کر رہے ہو تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب کوئی بندہ غافل ہو کر اور بے فکر ہو کر بے دھڑک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نواسیتوں میں استعمال کر رہا ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں، تو یہ استدراج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اپنی سنت کا بیان فرمایا ہے سورہ اعراف کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ ہم جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں کسی قوم کے پاس تو ہم کسی وقت ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں. یہ ہم اس لیے دیتے ہیں لعلهم يضرعون، شاید ان پریشانیوں اور تکلیفوں کے نتیجے میں ان کے دل کچھ پسیج جائے، نرم پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. لیکن پریشانیاں اس سے بعض اوقات آتی ہیں تاکہ جب انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی برا وقت پڑتا ہے تو اگر اس میں ذرا بھی سلامت طبیعت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ یہ پریشانی آ گئی مجھے دور فرما دے، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ پریشانی اس وجہ سے آئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، معصیت میں مبتلا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کروں اور اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کروں، دل نرم پڑے. بہت سے لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ذرا اس کا جب اس کو پریشانی آتی ہے تو پریشانی کے نتیجے میں وہ اپنے حالت کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، رجوع کرتا ہے. لعلہم یضرعون، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اللہ تعالیٰ کے تو رجوع کرنے کے اور الٹیا معاذ اللہ شکوا گلہ کے اوپر لکڑنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں مصیبت آ گئی میرے اوپر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی، یہ تو میرے ساتھ معاذ اللہ ناانصافی ہو گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں بھائی تعالیٰ کہ کیسا ہے نسوا ثم بدلنا مکان سید الحسن حتى عفو، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم ان کی خرابی کو اچھائی سے بدل دیتے ہیں، یعنی مصیبت کو خوشحالی سے بدل دیتے ہیں، حتى عفو، یہاں تک کہ ان کے تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں، ان کے مال میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کے عیش میں بھی اضافہ ہو گیا. یہ اس لیے دیتے ہیں کہ بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو خوشحالی نصیب ہو تو اس خوشحالی کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی زیادہ ان کے اندر ترغیب ہو جاتی ہے، دایا پیدا ہو جاتا ہے. تو شاید اس طرح یہ سمجھ جائیں اچھائی دے کر، خوشحالی دے کر. لیکن اس موقع پر جب ان کی پریشانی دور کر کے اس کی جگہ ہم نے خوشحالی دی تو کہتے ہیں قد مس آبا الضراء والسراء، ارے بھائی یہ تو آتا جاتا رہتا ہے معاملہ، یہ ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کبھی تکلیف آئی ہے کبھی خوشی آ گئی ہے، تو یہ تو زمانے کے انقلابات ہیں جو آتے رہتے ہیں، اس کا معاذ اللہ اللہ میاں سے کیا تعلق. تو قد مس آبا الضراء والسراء، نتیجہ یہ کہ نہ بدحالی میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور نہ خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، دونوں حالات ان کے اوپر تاریخ کر کے ہم نے دیکھ لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے نہیں ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم پھر ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، اچانک پکڑ میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خود رکھتے ہیں. تو بھائی یہ جو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو خوشحالی نصیب ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور معاصی کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قدرت. اللہ دیکھیے، ایک تو ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی برائی میں پڑ جاتا ہے، اتفاقاً या किसी बुराई में मुबतला है, किसी हालात की वजह से बलाई में मुबतला है, वो छूट नहीं रही, लेकिन साथ ही दिल में नादिम भी है, शर्मसार भी है, अल्लाह तबारक व तआला से उसकी माफी भी मांगता है कि अल्लाह इसमें मुबतला हूं, मैं मेरी गलती है, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझसे बहुत खताकार हूं मैं, गलती है, लेकिन अल्लाह मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपके साथ में ये भी मांगता हूं कि अल्लाह जो पड़ा हुआ हूं जिस बला में, अल्लाह अपनी रहमत से उससे मुझे निकाल दीजिए। अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता रहता है और इस्तिग़फ़ार करता रहता है, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो इसमें दाखिल नहीं हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी सिखाई है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि मासूम है, कोई गलती कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता, मगर ये दुआ फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका लिन्निअम अल्लती तक़व्वैतु बिहा अला मासियति। ये दुआ भी सिखा गया सरकार द्वारा, हालांकि ये आपके ऊपर सादिक नहीं आती, यानी वो हालत जो आपने बयान फरमाई है, लेकिन हमारे लिए सिखा गए कि अल्लाह मैं आपसे इस्तग़फार करता हूं उन नेमतों पर जिनके जरिए मुझे आपकी नाफरमानी करने पर कुदरत हुई। यानी आप ठीक हो, आपकी नेमत है, लेकिन मैंने आपकी इस नेमतों के नतीजे में गुनाह का इर्तिकाब किया और उन नेमतों की वजह से मुझे मासियत करने का मौका मिला। मसलन आपको गलत इस्तेमाल किया मिसाल के तौर पर, तो आपकी नेमत थी, लेकिन मैंने इस आंख के जरिए मुझे कुदरत हो गई गुनाह का इर्तिकाब करना। जबान थी, मुझे इस जबान की नेमत के जरिए कुदरत हो गई आपकी मासियत के इंतकाब पर, तो अल्लाह इन नेमतों पर भी मैं इस्तग़फ़ार करता अस्तग़फिरुका लिन्निअमिल्लती तक़व्वैतु बिहा अला मासियति। ये दुआ भी सिखा गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्यों सिखा गए? अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की मासियत का तसव्वुर भी नहीं फरमाया, कभी सजदा होना तो दरकिनार, कभी तसव्वुर नहीं फरमाया, लेकिन आप ये इस्तग़फ़ार करके हमें सिखा गए कि अरे भाई अगर वो किसी गलती में मुबतला हो तो बेफिक्री और गफलत के आलम में जिंदगी ना गुजारो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके मांगते रहो, अल्लाह ये नेमतें आपने अता फरमाई हैं, लेकिन मैंने इन नेमतों के जरिए आपकी मासियत पर कुदरत हासिल की है, तो अल्लाह मैं इस पर भी आपसे इस्तग़फ़ार करता हूं। तो जो बंदा साथ साथ हर नेमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से ये इस्तग़फार भी करता रहे कि या अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं गलत इस्तेमाल करता रहा हूं या करने पर मेरे नफ्स ने मेरे शैतान ने मुझे मजबूर कर दिया है, तो कम से कम उसने रुजू तो किया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, अपनी गलती का एहसास तो किया, नदामत तो हुई, पशेमानी का इजहार तो किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि वो इस इस्तदराज में मुबतला नहीं होगा। जो अल्लाह ताला के बंदे जिनको अल्लाह तबारक व तआला फिक्र अता फरमाते हैं, तो उनको तो हर खुशी के मौके पर डर लगा रहता है, हर खुशहाली के मौके पर डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मुझे खुशहाली नसीब हो रही है ये कहीं अल्लाह ताला की तरफ से ढील तो नहीं है, इस्तेदराज तो नहीं। मैंने अपने वालिद माजी हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनसे सुना कि हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के बानी, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको दीन की दावत का एक जज्बा उनके सीने में आग की तरह फरोजा फरमाया था, और उसी आग का समरा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया में जितना इस जमात का फायदा पहुंचा है, रूए जमीन पर किसी और जमात से इतना फायदा नहीं पहुंचा। अल्लाह तबारक व ताला ने चार तांगे आलम में दीन की नशर इशात और दावत और तबलीग का जरिया बनाया है। उनका हाल यह था कि बेचैन रहते थे कि किसी तरह ये उम्मत गलत रास्ते पर जा रही है, तो इसको मैं किसी तरह कोई ऐसा तरीका हो जाए कि इनको गोया हाथ पकड़ के यहां से निकाल। वो जज्बा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। तो हजरत ایک مرتبہ بیمار ہو اور اتنے بیمار ہو گئے کہ معالجوں نے ملاقات سے بھی منع کیا ہوا تھا. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم, وہ بھی حضرت والد صاحب کے ساتھ تھے اس وقت, تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو جا کر جب دیکھا کہ معالجوں نے منع کیا ہے ملاقات سے, تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی ملاقات اب کرنے کی ضرورت نہیں, مقصد یہ تھا کہ حضرت کی حیثیت معلوم ہو جائے اور عیادت کے لیے ضروری نہیں کہ بیمار کے بعد ضرور جا کے ملے. یہ بھی ایک آج کل فتنہ ہے کہ لوگ عیادت کا مطلب نہیں سمجھتے. عیادت کسی کی کرنا ہے تو سنت اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو جب تک وہ عیادت کے لیے عیادت کے کام میں مشغول ہے یا اس راستے میں جا رہا ہے, 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. کتنی فضیلت بیان فرمایا. لیکن عیادت کا مقصد جو ہے وہ در حقیقت مریض کو راحت پہنچانا ہے, اس کو تکلیف دینا نہیں. لہذا اس بات کو اظہار کرنا کہ میں تو ضرور ملوں گا, جا کے جتاؤں گا کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں, تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. ایسے مواقع پر جہاں پر ملنے سے بیمار کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہاں ملنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کو جب یہ معلوم ہوا کہ ملاقات منع کی ہوئی ہے اور حضرت کو تکلیف پہنچے گی, تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس اتنا کافی ہے, دعا کی اور واپس چلے. کسی نے جا کر بتا دیا حضرت مانو مجلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مفتی صاحب تشریف لائے تھے عیادت. جب انہیں پتا چلا تو انہیں فوراً ہاتھ میں دوڑایا کہ نہیں بھائی ان کو بلا کے لاؤ اور میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. آدمی دوڑایا حضرت والد صاحب کو واپس بلایا, اور جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی سلام دعا کے بعد, تو بے ساختہ حضرت رو پڑے اور فرمایا کہ میں دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور آپ سے وہ اس پریشانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک وجہ تو یہ کہ الحمدللہ جماعت کا کام چاروں طرف پھیل گیا ہے اور روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے, روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے اس کام کے اندر, یہ کہیں خدا نہ کرے استدراج تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. استدراج کا مطلب وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری خواہش کے مطابق اور میری طبیعت کے مزاج کے مطابق اس کام کو بڑھا رہے ہیں, ترقی ہو رہی ہے, پھیل رہا ہے, تو کہیں ہے ڈھیل تو نہیں ہے کہ کسی وقت کہیں مجھے غلط محسوس ہو رہا ہو کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں اور حقیقت میں وہ غلط ہو. یہ فکر مسلط ہے اس شخص کے دل میں جس نے اپنی زندگی دعوت دین کے لیے صرف وقف کر دی. یہ فکر, یہ اندیشہ لگا ہوا. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہرگز استدراج نہیں ہے. پوچھا کیوں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ استدراج نہیں؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے استدراج کا, خوف ہو رہا ہے. جس کے ساتھ استدراج ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, اس کے دل میں کبھی خطرہ بھی نہیں گزرتا, خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہو رہی ہے. وہ تو اپنے کیے میں مگن رہتا ہے, خوش رہتا ہے, بے فکر اور بے دھڑک کام کرتا رہتا ہے, غافل رہتا ہے, اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور قسمت میری پکڑ ہو جائے. اس واسطے میں چونکہ آپ کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ یہ استدراج نہیں. تو بھائی صاحب جو ہے وہ اس پر حضرت کو بڑا سن کر بڑا اطمینان ہوا اور فرمایا کہ الحمدللہ تو آپ نے میرے دل کا بہت بوجھ ہلکا کر دیا. لیکن آپ اندازہ کرو کہ وہ اللہ کا بندہ جس نے زندگی بھر دین کی خدمت میں دین کی کام میں اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی اس کو دین کے کام کے آگے بڑھنے کے بارے میں بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس درجات نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو بھائی یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے تو ہمیں بھی تو خیال کچھ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈھیل نہ دے رہا ہوں. اگر ہم معصیتوں میں مبتلا ہیں, اگر ہم بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے, استغفار نہیں کرتے, تو یہ در حقیقت خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نعمتوں کا شکر میں پچھلے بیانات میں عرض کرتا رہا ہوں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی عادت ڈالے. تو شکر زبانی شکر تو بے شک یہ ہے کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر کہہ دیا, الحمدللہ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے ادا کر لیا, لیکن حقیقی شکر جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ترقی کرنا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں استعمال کرنا, یہ ہے حقیقت میں شکر. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ ہیں حضرت سریہ سقطی رحمت اللہ علیہ, بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. یہ تین بزرگ ہیں جو تینوں بغداد کے تھے, معروف کرسی, اور ان کے خلیفہ تھے حضرت سریہ سقطی, اور ان کے خلیفہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, بغداد میں ہوئے ہیں, اور تینوں کے مزارات بھی ایک ساتھ ہیں, میں بھی حاضر ہوا ہوں وہاں بغداد کے قبرستان کے اندر. تو ایک حضرت سریہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوا کرتی تھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت سریہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا, یعنی اپنے مرید سے پوچھا کہ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ مت شکر, شکر کیا ہوتا ہے, یعنی شکر کی فضیلتیں اتنی ہیں, شکر کا اتنا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا, تو شکر کیا چیز ہوتی, اپنے مرید سے پوچھا. تو اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا طرز تعلیم کچھ ایسا تھا کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے اور کچھ خود نصیحت فرمانا چاہتے تھے تو اپنے حاضرین میں سے کسی سے کوئی سوال کر لیتے تھے, وہ سوال کا جواب دیتا تو کبھی صحیح ہوتا اس پر بیان فرما دیتے تھے, کبھی غلط ہوتا تو اس کی اصلاح فرما دیتے تھے. یہ طریقہ تھا حضرت کی مجلسوں کا. تو اسی طرح حضرت جنید بغدادی سے پوچھا بھائی شکر کیا ہوتا ہے, تو حضرت جنید بغدادی رب العالمین جواب میں فرمایا کہ شکر یہ ہے اللہ یستعان علی المعاصی بشیء من نعمہ, کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے کسی نعمت سے اس کی معصیت میں کام نہ لیا جائے, اس کے گناہ میں کام نہ لیا جائے, یہ ہے شکر حقیقت. یعنی شاید حضرت سریہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کرنے کا منشا یہ ہو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر بس زبان سے ادا کر لیا تو کافی ہے, تو حضرت یہی بات سمجھانا چاہتے تھے. تو جناب بغدادی نے خود جواب میں یہ کہہ دیا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اس کو کسی معصیت میں اس سے مدد نہ لی جائے, معصیت میں اس کو استعمال نہ کیا جائے. تو حضرت سریہ سقطی جنید فرماتے ہیں کہ سریہ سقطی رحمۃ اللہ نے فرمایا ذرا دوبارہ کہو یہی بات, دوبارہ کہو حضرت جنید دوبارہ یہ بات کہو, دوبارہ کہو, یعنی بار بار ان سے وہ یہی جملہ کہلواتے رہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عرصہ دراز تک جب ملاقات ہوتی تو پوچھے بھائی تم نے کیا کہا تھا میرے سوال کے جواب میں, میں نے پوچھا تھا شکر کیا ہوتا ہے, تم نے جواب میں کیا کہا تھا, میرا دہرانا. تو اتنا دہروایا بار بار اور متعدد دنوں تک کہ تاکہ یہ بتایا جائے کہ در حقیقت یہ بڑی عظیم حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زبان پر جاری فرما دی، کہ اس کی نعمتوں کو کسی غلط کام میں، ناجائز کام میں استعمال نہ کرے، یہ ہے حقیقت شکر کی۔ تو بھائی یہ جو بہت عرصے سے ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ شکر کی بات چل رہی ہے، تو الحمدللہ زبان سے ادا کر لینا یہ ہے تو بہت اچھی بات، لیکن تنہا یہ بات کافی نہیں، جبکہ جب تک آدمی اس بات کا ادراک نہ کرے کہ اس ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت میں استعمال کرنا ہے اور معافیت سے ان کو بچانا ہے۔ البتہ ایک بات میں عرض کر دوں، وہ اپنے شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ یہ زبان جو ہے نا، یہ بھی در حقیقت ایک سیڑھی ہے، زبان جو ہے وہ بھی ایک سیڑھی ہے، اور بعض مرتبہ یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں زبان سے الحمدللہ اللہم لک الحمد لک شکر کہتا رہوں تو اس سے کیا ہوگا، جبکہ میرے اعمال خراب ہیں، تو بعض اوقات شیطان اس زبانی شکر سے بھی محروم کر دیتا ہے انسان کو، زبانی شکر سے بھی محروم کر دیتا ہے، حالانکہ یہ زبان ہی در حقیقت ایک سیڑھی ہے، جب بندہ زبان سے ذکر اور شکر کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو ہی جاتی ہے، یعنی اس کے بعد پھر حقیقت شکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ کبھی تو دل میں یہ ندامت اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی زبان سے تو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، لیکن میں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں اتنی کوتاہی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کر رہا ہوں، تو دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، اس پر استغفار کی توفیق ہوتی ہے، استغفار کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ تبارک دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے، اللہ مجھے نکال دے اس بدعملی کے زندگی سے، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں اس منزل۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک فارسی کا شعر ہے جو بہت مشہور ہے اور اکثر و بیشتر واعظین واعظ کے اندر سنایا کرتے تھے، اب تو وہ واعظ ہی ختم ہو گئے، تو لیکن وہ سنایا کرتے تھے واعظین یہ شعر واعظ کے اندر، کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کیا دارت اثر۔ شعر یہ سنا دیتے ہیں کہ اگر آدمی کے زبان پر تو تسبیح ہو، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ در دل گاؤ خر، اور دل میں گدھے کا اور گائے کا خیال آ رہا ہے، یعنی دل تو لگا ہوا ہے گدھے اور گائے کے خیال میں، یعنی دنیا کے معاملات کے خیال میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے جانوروں میں، اپنی مال اولاد میں، دل تو صرف لگا ہوا ہے زبان سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر، زبان پر تسبیح ہو اور دل میں گدھے اور گائے کا خیال آ رہا ہو تو ای چنی تسبیح کیا دارت اثر، تو ایسی تسبیح کیا اثر کا کیا اثر ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں، زبان سے سبحان اللہ کہہ جا رہا ہے اور دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں ہوتا، دنیا داری میں لگا ہوا ہے، تو کیا فائدہ اس تسبیح کا۔ حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ کسی ایسے صاحب کا شعر ہے کہ جو حقیقت سے دور ہے، یہ شعر حقیقت سے دور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دار ادرت، کہ اگرچہ دل میں خیالات دوسرے آ رہے ہوں اور زبان پر تسبیح ہو سبحان اللہ کہہ رہا ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی اثر سے خالی نہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ بھائی کم از کم اگر زبان سے کہہ رہے ہو تو کم از کم تمہارا ایک عضو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، نہ صحیح دل نہ صحیح کوئی اور عمل، لیکن کم از کم ایک عضو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے. اور جب تک ذکر میں مشغول ہے معصیت سے بچا ہوا ہے, گناہ سے بچا ہوا ہے. ورنہ یہی اگر اس میں مشغول نہ ہوتا, پتہ نہیں جھوٹ بولتا, غیبت کرتا, کسی کی اظہار رسانی کرتا, کچھ کرتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدولت پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچایا ہوا. اور ذکر میں مشغول ہے ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ زبان ہی کو استعمال کر لے تو یہ زبان ایک سیڑھی بن جاتی ہے دل کے لیے. یعنی زبان سے کر رہا ہے, زبان سے کر رہا ہے, ابھی دل حاضر نہیں ہے, دماغ حاضر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن جب کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا, چھوڑے گا نہیں, تو پھر کبھی کبھی نہ کبھی تو شرم آ جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. یہ تسبیح جو زبان سے کر رہے ہو, یہ شکر جو زبان سے ادا کر رہے ہو, یہ پھر بالآخر انشاءاللہ حقیقت شکر تک بھی لے جائے گی, بشرطے کے اخلاص ہو. جو کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہو, دکھاوا نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو, اور اس نیت سے کر رہے ہو کہ بھائی مجھ سے اور کچھ نہیں بن پا رہا, کم از کم یہ تو کر لوں, اور جو مجھ سے اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے اس کے اوپر دل میں نادم ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہوں, استغفار کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں, اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو حقیقت بنا دے. حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. تو یہ تسبیح ہو, ذکر ہو, شکر ہو, زبان سے جو کر رہے ہو یہ صورت ہے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, آپ ذکر فرماتے تھے, میں اس کی نقل کچی پکی خراب خراب نقل اتار رہا ہوں, شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, تو کہ میں صورت بنا کے لایا ہوں, آپ اپنے فضل و کرم سے حقیقت ادا فرما دیجیے. تو اگر کوئی بندہ زبان ہی سے صحیح شکر ادا کرتا رہے کرتا رہے, عادت ڈال لے, تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا, اپنی غلطیوں پر معافی مانگے گا, دل میں نادم و شرمسار ہوگا, اللہ تعالیٰ سے حقیقت مانگے گا, حقیقت بھی انشاءاللہ مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے, محروم نہیں فرماتے اللہ تبارک. اس واسطے ڈرتے ضرور رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اس حدیث کے مصداق تو نہیں بن رہے کہ جو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ بچائیے استدراج ہوتا ہے. تو ساری بلا ہے غفلت, بے فکری, بے دھڑک کیے جانا بغیر اللہ تعالیٰ کے رجوع کیے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, اور زبان ہی سے صحیح شکر کی توفیق عطا فرمائے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہ رفتہ رفتہ اس منزل تک بھی پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. اللہ, ایک اور حدیث ہے, 1600 وقت باقی ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ فی بیتی کسرت ملقات فمشا الیہا فشمہا ثم اکلہا فقال یا عائشہ احسنی جوار نعم اللہ فإنها قلما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث جو ہے در حقیقت امام بحری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے, اس کی تائید اور دلیل میں نقل فرمائی ہے. وہ قول بھی بڑا یاد رکھنے کا ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالشکر فإنه قل قوم كانت عليهم من الله نعمة فزالت عنهم ثم عادت إليه. حضرت ابن عیاض فرماتے ہیں کہ ارے بھائی سب لوگوں سے خطاب کر کے کہ شکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی ناشکری کی سزا میں کوئی نعمت واپس لے لیتے ہیں تو پھر مشکل سے واپس جاتی ہے وہ، یعنی ایک مرتبہ ایک نعمت ملی کسی بندے کو اور اس نے اس کا شکر ادا نہ کیا، نہ قدری کی نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرتا رہا بے فکری سے غفلت سے، نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی وہ نعمت چھین لی. تو فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے کوئی نعمت چھین لیتے ہیں تو پھر واپس مشکل سے جاتی ہے وہ، پھر واپس مشکل سے ملتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ واپس ملی ہو، پھر اللہ بچائے اسی نعمت کے زوال کے اندر زندگی بھر وہ زائل رہتی ہے نعمت، پھر زندگی بھر دوبارہ نہیں ملتی وہ نعمت. یہ فضائل ابن حیات رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل میں تائید میں یہ حدیث حضرت عائشہ کی روایت کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ زمین پر کوئی کسی کھانے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، روٹی کا ٹکڑا یا کسی اور کھانے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے زمین. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ادھر تشریف لے گئے اور اسے اٹھایا، اس کو سونگا، پھر جب دیکھا کہ یہ کوئی یعنی خراب سڑی ہوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے پھر اس کو تناول فرما دیا، زمین سے اٹھا کر اس کو تناول فرما دیا اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تمہیں عطا ہوئی ہیں اس کے بھی پڑوس کا حق ادا کرو. پڑوس کا حق ادا کرنے کا معنی یہ کہ تمہارے قریب اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ناقدری کا شکار ہے تو جیسے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہے اس طرح اس نعمت کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ اس کی قدر پہچان کے اس کو استعمال کرو. تو یہ کھانے کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا یہ تمہارا پڑوسی تھا، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ سامنے پڑا ہوا تھا. تو جیسے کسی پڑوسی کے ساتھ اسے سلوک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اسے سلوک کیا ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کی قدر پہچان کر کھا لو. کیوں آگے فرمایا فإنها قلما نفرت من اهل بيت فقادت ان ترجع اليه، کہ اگر کسی گھر کے خاندان میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت واپس لے لی ہو تو پھر بہت کم ہے کہ وہ کبھی واپس دوبارہ ان کے پاس جائے. یعنی اگر تم یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی بھی نہ قدری نہ ٹکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہیں یہ چھین نہ لے تم، اور اگر چھین لی تو پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا اس کا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا. تو حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں کہ فضائل ابن عیاض نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے نتیجے میں کوئی نعمت چھنتی ہے تو واپس ملنی مشکل ہوتی ہے، وہ درحقیقت اس حدیث پر مبنی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نعمت چاہے کتنی دیکھنے میں چھوٹی نظر آ رہی ہو، تھوڑی سی ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، اس کو قدر پہچان کر استعمال کرنا چاہیے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. ایک آج کل ہماری قوم ہم سب اس ناقدری ناشکری میں بھی مبتلا ہے. اسی لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی لقمہ کھاتے ہوئے نیچے گر جائے تو اس کو یہ نہ پھینک دو کہ بھائی نیچے گر گیا بس چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اٹھاؤ اور اگر اس پر کوئی مٹی وٹی لگ گئی ہے وہ صاف کر لو، صاف کر کے اس کو کھا لو. یہ فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ جو برتن ہے اس کے اندر کھانا ہے تو تھوڑا سا بھی اگر کھانا ہے تو اس کو صاف کر لو، حتی امکان اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ. خود نہیں کھا سکتے کسی اور کو کھلا دو، جانور کو کھلا دو، اللہ کی کسی مخلوق کے کام آ جائے، لیکن اس کو اس طرح ناقدری کر کے ضائع نہ کرو. اور اس میں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ بعض اوقات اس ناقدری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سلب بھی کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. ابن فضل وكرم ترحمة سماري تمام قناهم معاف فرما يا الله. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی علانی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے اے اللہ ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے طاعت کی طرف موڑ دیجئے یا اللہ. اپنے طاعت کی طرف موڑ دیجئے. اپنے رحمت سے اپنے معصیتوں سے بچائیے, نافرمانیوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ نفس و شیطان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین. اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ. اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ. تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ. سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں امن و امان عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے یا اللہ. خانہ جنگی کی یا اللہ خانہ جنگی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. یا ارحم الراحمین دشمنوں کے تسلط سے, دشمنوں کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے دشمنوں کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے یا اللہ. ان سب کے مشکلات کو آسان فرما, ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللهم يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا